الحمد للہ اللہ رب العزت کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے، اس نے پھر سے ہمیں یہ شب جمعہ عطا فرمائی اور ہمارا یہ بہار شریعت کا درس کا سلسلہ جاری ہے. آج ہماری 26ویں نشست ہے اور اس 26ویں نشست میں ہمارا ایمان اور کفر کا بیان جاری ہے. بہار شریعت کے پہلے حصے میں سے یہ اس کی آخری انشاءاللہ جو ہے قسط ہوگی. پچھلی قسط میں اور اس سے پہلے کی قسطوں میں ہم نے قادیانی مذہب اور اس کے بعد دیوبندی وہابیوں کے مذہب کے بارے میں سیکھا کہ ان کے مذہب میں کیا کیا برائیاں ہیں، اور شیعوں کے بارے میں سیکھا کہ ان کے مذہب میں کیا کیا بد عقیدگی بھری ہوئی ہے، کفریات بھرے ہوئے ہیں. اس لیے کہ ہم اپنے علم میں اضافہ کر لیں تاکہ ہم ان خرافات سے، ان بد عقیدگیوں سے بچ جائیں اور ان کفریات سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ اور مامون رکھے. تو آج کا یہ جو درس ہے اس میں دیوبندی وہابی جو عقیدے رکھتے ہیں اس کا دوسرا حصہ مکمل ہو جائے گا، اور ان کے جو قریبی عقیدہ رکھنے والے اہل حدیث ہیں ان کے بارے میں تھوڑی سی بات ہو جائے گی. تو ہمارا یہ درس اب شروع کرتے ہیں. درشی پلی اللہ وسلم بارک کرم. تو پچھلے درس میں ہم نے اس گروہ کے ان عقائد کے بارے میں سیکھا کہ جو یہ لوگ اللہ رب العزت کے بارے میں معاذ اللہ غلط عقیدہ رکھتے ہیں، اور اللہ رب العزت پر معاذ اللہ جس طرح کے یہ بہتان لگاتے ہیں، حتیٰ کہ اللہ رب العزت کو جھوٹا تک مانتے ہیں. تو اندازہ فرما لیجئے کہ اگر رب تعالی جھوٹا ہو تو پھر تمام دین کی بنیاد ہی ختم ہو گئی. تمام دین ختم ہو گیا تو پھر آپ کس بات پر ایمان لاتے ہو؟ کس بات کو سچا سمجھ کر کے اس پر عقیدہ رکھتے ہو؟ اس پر ایمان لاتے ہو؟ کون سی بات کو سچا سمجھتے ہو؟ کوئی بھی بات شاید سچی نہ ہو. اللہ رب العزت کے لیے جھوٹ معاذ اللہ مان لیا تو پھر آپ کون سی بات پر عقیدہ رکھتے ہو کہ ہاں یہ بات سچی ہے؟ کسی بھی بات کو آپ سچا نہیں مان سکتے. اللہ رب العزت اتنے بڑے کفر سے ہمیں بچا کے رکھے. پہلے ایک عقیدہ ان کا یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ صرف بول سکتا ہے، بولتا نہیں ہے. تو اس میں بھی ہزاروں چیزیں جو ہے وہ کفریات کی نکلتی ہے، بلکہ اعلیٰ حضرت نے اس کے لیے کتاب لکھ دی سبحان الصبح، میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا. تو اس میں بھی اعلیٰ حضرت نے ثابت کیا تھا کہ اس ایک جملے کے اندر پتہ نہیں کتنے کفریات بھرے ہوئے، لیکن اگر یہ کہتا ہے انسان کے صرف امکان ہے، اللہ رب العزت بولتا نہیں ہے، بول چکا نہیں ہے، بولے گا نہیں، تب بھی اس کے اوپر جو ہے صرف بد عقیدہ ہونے کا الزام آئے گا، اس کے اوپر مرتد ہونے کا الزام نہیں آئے گا. لیکن ہوا یہ کہ انہوں نے اپنی کتاب بعد میں لکھ دیا کہ اللہ رب العزت نے موجود بولا ہے بعد. تو اس کے بعد ان کے اوپر آپ کو پتا ہے حسام الحرمین کی طرف سے فتویٰ آیا اس کتاب میں، اور ان کے اوپر جو ہے مرتد ہونے کا فتویٰ ثابت ہوا. اب ان کے جو دوسرے اور بھی لوگ تھے اور ان کتابوں میں، ان کی کتابیں ابھی چھپ رہے ہیں، جو عقائد جو انہوں نے اللہ رب العزت کے برگزیدہ بندوں سے اور اولیاء اکرام سے، رسولوں سے، نبیوں کے ساتھ جنہوں نے گستاخیاں کی ہیں، اور وہ کتابیں آج تک چھپ رہی ہیں، اور ان عقیدوں کی وجہ سے ان کتابوں کے لکھنے والوں پر بھی مرتد ہونے کا فتویٰ آیا تھا، وہ عقائد بتا دیے جاتے ہیں تاکہ لوگ ان چیزوں سے بچے اور اپنے ایمان کو بچا کے رکھیں. تو علامہ ارشاد فرماتے ہیں کہ وہابی گروہ کا ایک عقیدہ ان کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو خاتم النبیین بمانے آخر الانبیاء نہیں مانتے، معاذ اللہ رب العالمین. اور یہ صریح کفر ہے، یہ صریح کفر ہے. صریح مطلب کھلم کھلا کفر ہے. اور یہ کس کتاب میں لکھا ہے انہوں نے تہذیب الناس، اور اس تہذیب الناس میں اس نے لکھا خاتم النبیین کا معنی صفحہ نمبر 4 اور 5 پر. انشاءاللہ وہ آگے بھی آئے گا. اور ہمارا آپ کا پہلے یہ دروس میں یہ عقیدہ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو آخری نبی نہ مانے وہ قطعاً کافر ہے. چنانچہ تہذیب الناس میں صفحہ 2 پر اس میں یہ لکھا، اب آپ اس کو غور سے سن لیجئے گا، انشاءاللہ بعد میں تفصیل بھی اسی ہماری کتاب میں آئے گی. لیکن میں انشاءاللہ جب وہ پڑھ لوں گا اس کے بعد واپس اس صفحے پر آ کر کے کچھ اس پہ وضاحت کریں گے. تو تہذیب الناس میں ان کے مولوی لکھتے ہیں, عوام کے خیال میں تو رسول اللہ سلام سلام لکھا, صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی بھی اس نے زحمت نہیں کی. تو عوام کے خیال میں تو رسول اللہ کا خاتم ہونا بائیں معنی یہ کہ آپ کا زمانہ انبیاء سابق کے بعد اور آپ سب میں آخری نبی ہیں, مگر اہل فہم پر روشن ہوگا کہ تقدم یا تاخر میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. پھر مقام مدح میں یہ آیت کریمہ یعنی ولیکن رسول اللہ خاتم النبیین یہ لکھنے کے بعد لکھتا ہے, تو پھر مقام مدح میں یہ آیت فرمانا اس صورت میں کیوں کر صحیح ہو سکتا ہے, یعنی یہ فضیلت کی کوئی آیت نہیں ہے. اگر اس وصف کو اوصاف مدح میں سے نہ کہیے اور اس مقام کو مقام مدح نہ قرار دیجئے تو البتہ خاتمیت باعتبار تاخر زمانی صحیح ہو سکتی ہے. یہ اس کتاب کے حوالے دے کر کے حضرت نے یہاں پر ارشاد فرمایا. یہ تہذیب الناس کس کی لکھی ہوئی؟ قاسم نانوتری کی لکھی ہوئی. تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ پہلے تو اس قائل نے خاتم النبیین کے معنی تمام انبیاء سے زمان متاخر ہونے کو خیال عوام کہا, کہ یہ لوگوں کا خیال ہے, یہ عام لوگوں کا خیال ہے, یعنی بے پڑھے لکھے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور آخری نبی ہیں, اس آیت سے یہ مراد لیتے ہیں. لیکن اہل فہم پر روشن ہے کہ اس میں بالذات کچھ فضیلت نہیں. اب یہ کہا کہ 1400 سال سے 1300 سال سے جتنے مسلمان گزرے اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود شامل تھے, صحابہ گزرے, تابعین گزرے, علماء مشائخ گزرے, ائمہ مجتہدین گزرے, غوث گزرے, کتب گزرے, جتنے بھی گزرے, یہ سب عوام ہیں. ان کو ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ اس آیت کا مطلب کیا. ٹھیک ہے. اور پھر آگے علامہ صاحب ہمارے ارشاد فرماتے ہیں, حالانکہ حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خاتم النبیین کے یہی معنی بکثرت احادیث میں ارشاد فرمائے کہ خاتم النبیین کا مطلب ہے میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے, میں آخری نبی ہوں, میں آخری نبی ہوں. تو اس کے دلائل میں جو ہے علامہ صاحب یہاں پر پہ کچھ احادیث ہیں مبارکہ آپ نے لکھی ہے کہ ایک تو سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود ارشاد فرمایا کہ میری مثل انبیاء علیہ السلام مجھ سے جو پہلے آئے ان کے درمیان میری مثل ایسی ہے جیسے کہ کسی بندے نے کسی انسان نے ایک بلڈنگ تعمیر کی, ایک عمارت تعمیر کی, اور اس عمارت کو بڑی خوبصورت تعمیر کر کر کے اس نے اس میں خوبصورت اینٹیں لگا دی. اس خوبصورت اینٹیں لگانے کے بعد ایک کونا جو ہے, ایک کونا جیسے حضرت اسود ہے اس کونے کی طرح, اس کونے میں ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, ایک اینٹ کی جگہ چھوڑ دی. جو کوئی آتا اس کی زیارت کے لیے, لوگ آتے ہیں اس زیارت کے لیے, تو کہتے ہیں یہ ایک اینٹ یہاں پہ خالی ہے, تو وہ خالی اینٹ اب میں آ گیا, وہ خالی اینٹ میں ہوں اور میں خاتم النبی کی. یعنی وہ جو عمارت ہے انبیاء علیہ السلام اینٹوں کی مانند ہے, وہ عمارت اللہ رب العزت نے بنائی, ایک خالی اینٹ کی جگہ چھوڑ دی, وہ خالی اینٹ کی جگہ آخری اینٹ جو ہے میں ہوں, میں خاتم النبی ہوں. آپ نے اپنی مثل اس کے لیے بنائی کہ اب یہ بلڈنگ تعمیر ہو گئی, اب یہ عمارت مکمل ہو گئی, اس میں اور کوئی اینٹ نہیں لگ سکتی. آگے, اور یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے, یہ صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے کتاب المناقب میں باب خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. پھر دوسری روایت آپ نے یہاں پہ لکھی کہ جس میں سیدنا صوبان رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی نے یوں ارشاد فرمایا کہ میری امت میں 30 جھوٹے دجال آئیں گے, کلہم یزعم انہ نبی وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی. میری امت میں, ان سے یکون فی امتی, میری امت میں 30 جھوٹے لوگ پیدا ہوں گے, دجال پیدا ہوں گے, بہت بڑے فریبی پیدا ہوں گے, بہت بڑے کذاب ہوں گے, سب کے سب کو یہ زوم ہوگا کہ وہ اللہ کے نبی ہے, وہ اعلان کریں گے. تو اعلان کریں گے ہم کو نبوت ملی ہے، زوم ہے، مطلب جھوٹا دعویٰ کریں گے کہ ہم اللہ کے نبی ہیں، اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں، انا خاتم النبیین، میں نبیوں کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ حضور کا ارشاد ہے. لفظ خاتم النبیین بھی استعمال فرمایا اور یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. بعد کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بعد کا مطلب ہوتا ہے زمانہ، زمانہ میرے زمانے ختم ہونے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، یعنی میرے زمانے میں نہیں آئے گا، میں ہی آخری، میں ہی آخری ہوں. تو یعنی حضور نے ارشاد فرما دیا، بتا دیا کہ زمانے کے اعتبار سے میں آخری. ٹھیک ہے، اس کے آگے، اور یہ کہاں پر ہے؟ سنن ترمذی میں. پھر آگے ایک اور حدیث آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی. صاف سری الفاظ میں خاتم النبیین کا یہ سمجھو مطلب سمجھا، مطلب بتا رہے کہ میں خاتم النبی ہوں، آخری نبی ہوں، نبیوں کا خاتم ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. یہ طبرانی کی حدیث ہے الماجم الکبیر میں. اور ایک جگہ ارشاد فرمایا حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے، یہ بھی ماجم الکبیر طبرانی کی حدیث ہے، یا فاطمہ، اے فاطمہ کی بیٹی سے ارشاد فرماتے ہیں، اے فاطمہ اور ہمارے اہل بیت، ان سے کہتے ہیں کہ ہمارے اہل بیت کو اللہ تبارک و تعالی نے 7 خصائل ایسے عطا فرمائے جو کسی اور کو عطا کبھی نہیں فرمائے، ہم سے پہلے اور نہ ہمارے بعد وہ خصائل کسی اور کو عطا فرمائے، ہمارے بعد وہ کسی اور کو خطا یا خصائل عطا نہیں فرمایا. کن کو؟ اپنی اہل بیت کے لیے ارشاد فرمایا. کس کو؟ سیدہ بی بی فاطمہ سے ارشاد فرماتے ہوئے، اور اس میں سب سے پہلا ارشاد فرمایا انا خاتم النبیین، میں جو ہوں خاتم النبیین ہوں علیہ السلام، صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. پھر ایک اور ارشاد میں جو ہے وہ بھی معجم الاوسط میں طبرانی کی ہے، اس میں بھی اس میں حضور نے ارشاد فرمایا انا قائد المرسلین، انا قائد المرسلین ولا فخر، وانا خاتم النبیین ولا فخر، میں تمام رسولوں کا قائد ہوں، تمام رسولوں کا لیڈر ہوں، اور اس بات میں مجھے فخر نہیں ہے، اور میں تمام نبیوں کا خاتم ہوں، جتنی بھی نبوت آ چکی اس پر میں ایک مہر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور مجھے کوئی فخر نہیں ہے. یہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ارشاد ہے. تو یہاں پر یہ دلائل پیش کرنے کے بعد علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں، تو معاذ اللہ اس قائل نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عوام میں داخل کیا. پہلے لکھا کہ یہ عوام کا خیال ہے کہ حضور کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، عوام میں داخل کیا اور اہل فہم سے خارج کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو. پھر اس نے ختم زمانی کو مطلقاً فضیلت سے خارج کیا، فضیلت سے خارج کیا، حالانکہ اسی تاخر زمانی کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے مقام مدح میں ذکر فرمایا. یہ کہتا ہے کہ آخر میں آنا کوئی بڑی بات، کوئی تعریف کی بات، کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کہتے ہیں کہ میں آخری نبی ہوں، مجھے فخر نہیں ہے. تو معلوم یہ فخر کی بات ہے، یہ تعریف کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس میں کوئی فضیلت کی بات نہیں ہے. پھر اس کی بات کو آگے نقل فرماتے ہیں کہ لکھتے ہیں کہ پھر صفحہ 4 پہ لکھا، آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں، اور سوا آپ کے اور نبی موصوف بوصف نبوت بالعرض ہیں. معاذ اللہ رب العالمین. تو یہاں پر اس نے لکھا، پھر صفحہ 4 پر لکھا، آپ موصوف بوصف نبوت بالذات ہیں، یعنی آپ کو نبی ایسا بنایا کہ آپ کو ذاتی طور پہ نبی بنا دیا گیا، کہ آپ ذات کے طور پہ نبی ہیں، یعنی آپ کی نبوت زائل نہیں ہوگی. ایک تعریف کا پہلو دکھایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اس کے پس پردہ، اس کے پس پردہ کچھ اور مقصد ہے. تو آگے لکھتا ہے، اور سوائے آپ کے، سوائے آپ کے دوسرے جو نبی ہیں ان کو نبوت تھوڑی دیر کے لیے ملی. حالانکہ ہم سیکھ چکے کہ ہر نبی کو اللہ رب العزت نے اپنے علم سے اور اپنے فیصلے سے کس کو نبی بننا ہے، اور جو شخص یہ سوچے کہ کسی نبی کی نبوت کو چھین لیا گیا تو وہ شخص کافر ہے، وہ شخص کافر ہے، اس لیے کہ نبی کی نبوت چھنتی نہیں ہے، زائل نہیں ہوتی، ختم۔ ہر نبی کی نبوت قیامت تک چلے گی، وہ ہمیشہ نبی رہے گا۔ لیکن یہاں پر بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں آخری نبوت نبی بنا کے بھیجا۔ اب یہ ایک پیترا چل رہا ہے کہ حضور کی نبوت ختم نہیں ہوگی، لیکن دوسروں کو نبوت تھوڑی دیر کے مل سکتی ہے، یہ بولنے کا اس کا مقصد تھا۔ اسی لیے آگے چل کر کے بتاتے ہیں کہ آپ نے کیا لکھا۔ تو صفحہ نمبر 61 پر لکھتا ہے، بلکہ بالفرض آپ کے زمانے میں بھی کہیں اور کوئی نبی ہو، جب بھی آپ کا خاتم ہونا بدستور باقی رہتا ہے۔ مطلب یہ کہ حضور کی نبوت اپنی جگہ رہے گی، دوسروں کو تو عارضی طور پر ملا کرتی ہے، تو اگر آپ کے زمانے کے بعد بھی کسی کو مل جائے تو آپ کی نبوت میں، آپ کے خاتمیت میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔ اس لیے کہ ایک تیاری کرنی تھی پیچھے سے نبوت اعلان کی، معاذ اللہ رب العالمین۔ پھر صفحہ 33 پر لکھتا ہے، بلکہ اگر بالفرض بعد زمانے نبوی بھی کوئی نبی پیدا ہو تو بھی خاتمیت محمدی میں کچھ فرق نہ آئے گا، چے جائے کہ آپ کے معاصر کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے۔ مطلب یہ ایک تیاری کر رہا ہے، ایک تمہید باندھ رہا ہے، پہلے کہا کہ حضور کی نبوت زائل نہیں ہوگی، دوسروں کو تھوڑی دیر کے مل جایا کرتی ہے۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ حضور کے زمانے میں اگر کوئی آ جاتا تو فرق نہیں پڑتا۔ پھر آگے لکھتا ہے کہ بالفرض حضور کے زمانے میں بھی آ جاتا یا اسی زمین میں آ جاتا، اور آپ ہی کے زمانے میں نہیں بعد کے زمانے میں بھی آ جائے، تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، بلکہ اس زمین میں بھی اگر فرض کر لیا جائے، مطلب ہندوستان کی دھرتی پر بھی کوئی اگر کسی نبی کو تجویز کر دیا جائے، تو حضور کے خاتم النبیین ہونے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اب یہ بتایا، کھلم کھلا تیاری ہے نا اعلان نبوت کرنے کے لیے، ان کا پلان فیل ہو گیا، قادیانی نے نبوت کا اعلان پہلے کر دیا، تو ان کی جو ہے وہ بولتے نا پوری بنی بنائی جو عمارت ہے وہ بھسم ہو گئی، کہ بھائی ہم کو اعلان کرنے کی تیاری میں تھے اتنے دنوں سے، اور وہاں پہ اس نے اعلان کر دیا، جب اس پہ لعنت ملامت ہوئی، کفر کے فتوے آئے، تو انہوں نے اپنا منہ بند کیا کہ اب ہم اعلان نہیں کر سکتے، کریں گے تو ہمارے لیے بھی وہی حکم آئے گا۔ لیکن دل میں جو بات ہے، ایمان تو دل کے حال کو بولتے ہیں، ایمان تو دل کے حال کو بولتے ہیں۔ بارہ، تو آگے کسی اور زمین میں، یا فرض کیجئے اسی زمین میں کوئی اور نبی تجویز کیا جائے، یہ کھلم کھلا نبوت اپنی اعلان کرنے کی تیاری کے لیے یہ الفاظ لکھے گئے۔ پھر آگے اوپر لکھتا ہے کہ علامہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں کہ لطف یہ ہے کہ اس قائل نے ان تمام خرافات کا ایجاد بندہ ہونا خود تسلیم کر لیا، خود تسلیم کر لیا۔ کہ آگے لکھتا ہے صفحہ 34 پر ہے، کہ اگر بوجہ کم التفاتی بڑوں کا فہم کسی مضمون تک نہ پہنچا تو ان کی شان میں کیا نقصان آ گیا، اور کسی طفل نادان نے کوئی ٹھکانے کی بات کہہ دی تو کیا اتنی بات سے وہ عظیم الشان ہو گیا؟ یعنی 1300 سال سے کسی بزرگ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی، یا ان کی رسائی اس بات تک نہیں پہنچی، تو ان کی بزرگی میں کوئی فرق نہیں پڑا، اور آج کے زمانے کا میں طفل مکتب کوئی ٹھکانے کی بات بول دوں تو ان کی شان میں کوئی گستاخی تھوڑی ہو گئی؟ کبھی کبھی بچہ بھی تو صحیح بات بول دیتا ہے، تو آج 1300 سال کے بعد ایک بچے نے یہ بول دیا کہ خاتم النبیین کا اصل مطلب یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی آخر زمانہ نبی ہونے میں کوئی فضیلت ہے ہی نہیں، ان کے بعد بھی کوئی نبی آ سکتا ہے، بلکہ اس سرزمین پر بھی آ سکتا ہے، تو یہ بات میں نے بول دی اور میں نے حق بات بول دی تو ان کی شان میں کوئی گستاخی تھوڑی ہوگی، یہ یہاں پہ بولنا چاہتا ہے۔ آگے لکھتا ہے، بعض وضوء حق یعنی حق کی وضاحت ہونے کے بعد، اگر فقط اس وجہ سے کہ یہ بات میں نے کہی اور وہ اگلے کہہ گئے تھے میری نہ مانے اور وہ پرانی بات گائے جائیں، تو قطع نظر اس کے کہ قانون محبت نبوی صلی اللہ تعالی وسلم سے یہ بات بہت بعید ہے، ویسے بھی اپنی عقل و فہم کی خوبی پر گواہی دینی ہے۔ ابھی کیا بولتا ہے کہ اگر میری بات کو آپ تسلیم نہیں بھی کرو تو ٹھیک ہے، آپ حضور کی محبت میں اگر تسلیم نہیں بھی کرو تو مجھے کوئی فرق پڑنے والا نہیں، مجھے کوئی فرق نہیں پڑنے والا، آپ اسی گیت گاتے جاؤ پہلے والوں نے جو بولا ہے، تو میری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، ٹھیک ہے۔ آگے لکھتے ہیں علامہ صاحب، یہیں سے ظاہر ہو گیا جو معنی اس نے تراشے سلف میں کہیں اس کا پتہ ہی نہیں. یعنی 1300 سال سے علماء، مشائخ، غوث، کتب، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، ان میں سے کسی کو، بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جو معنی بتائے وہ کسی کو، وہ کسی کو نہیں سوجھے، اس کو سوجھے. تو یہ کہتا ہے کہ وہ سب جو ہے ان کو متوائی مرضی ان کو مانتے رہو. میں تو یہ کہتا جاؤں گا کہ یہیں سے ظاہر ہو گیا جو معنی اس نے تراشے سلف میں، حتیٰ کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم تک میں کہیں اس کا پتہ ہی نہیں. اور نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے زمانے سے آج تک جو سب سمجھے ہوئے تھے اس کو خیال عوام بتا کر رد کر دیا کہ اس میں کچھ فضیلت نہیں. اس قائل پر علماء حرمین طیبین نے جو فتویٰ دیا وہ حسام الحرمین کے مطالعے سے ظاہر، اور اس نے خود بھی اسی کتاب صفحہ 64 صفحہ 46 میں اپنا اسلام برائے نام تسلیم کیا کہ مدعی لاکھ بھاری ہے گواہی تیری، ان نام کے مسلمانوں سے اللہ تعالی بچائے. اسی کتاب کے صفحہ نمبر 5 پر ہے. کیا لکھتا ہے یہ تہذیب الناس لکھنے والا قاسم نانوتوی؟ وہ لکھتا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. اب میں اس کا آسان سے ترجمہ آپ کے سامنے کر دوں کہ یہی کہنا چاہتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اس لیے وہ دوسرے لوگوں سے علم میں زیادہ ہوتے ہیں، ورنہ ہو کو ان میں فضیلت نہیں، یہ بولنے کے چکر میں ہے. آگے لکھتا ہے کہ انبیاء اپنی امت سے ممتاز، یہ نہیں لکھا فضیلت، ممتاز مطلب ڈسٹنکشن، الگ ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے پاس علم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس لیے ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل مطلب اچھے اعمال کرنے میں، تو اس میں بسا اوقات یعنی کبھی کبھی بظاہر امتی نبی کے برابر ہو جاتا ہے بلکہ بڑھ جاتا ہے، بلکہ بڑھ جاتا ہے. معاذ اللہ رب العالمین. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں جتنے بھی واقعات ہماری تدریس کے لیے بتائے ان میں سے بہت ہی مشہور واقعہ ہے وہ ہے آدم علیہ السلام کو سجدہ. تمام فرشتوں کو حکم عطا فرمایا اللہ رب العزت نے، اور ان میں ایک جن بھی تھا جس کا نام ابلیس تھا، اس کو بھی حکم ہوا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کر. ٹھیک ہے، آدم علیہ السلام کو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے. کس بنا پہ سجدہ کیا؟ کس بنا پہ سجدہ کیا؟ علم تھا آدم علیہ السلام کے پاس، آدم علیہ السلام کا علم ثابت کروایا اللہ رب العزت نے، ثابت کر دیا کہ تمہارے پاس اس کے جتنا علم نہیں ہے. صرف اور صرف ان کا امتیاز ظاہر نہیں کیا، فضیلت ظاہر کی کہ یہ علم میں تم سے اتنا زیادہ ہے لہٰذا یہ تمہارا بزرگ ہے، اب تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے، تمہیں اس کو سجدہ کرنا ہے. کن کو کہا سجدہ کرنے کے لیے؟ جنہوں نے پتہ نہیں کروڑوں سال سے عبادت کی، کروڑوں سال کی عبادت ان کے پاس تھی، کوئی گناہ ایک ان کے پاس نہیں تھا. فرشتوں کے پاس گناہ ہوتا ہی نہیں، تسبیح و تحلیل میں ہمیشہ مشغول ہوتے ہیں، اللہ رب العزت کی جو ہے وہ پیروی میں، اس کا حکم ماننے میں، اس کی جو مدح کرنے میں ہمیشہ مشغول ہوتے ہیں. ان کے یہاں تو گناہ کا تصور نہیں ہے، ان کے پاس نیکیوں کا انبار تھا. ان کو کہا کہ تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، صرف یہ نہیں کہا کہ تم سے الگ ہے، تم سے جدا ہے، تم سے ممتاز ہے، کہا نہیں تم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے، تم سے زیادہ فضیلت رکھتا ہے. آدم علیہ السلام نے اس زمانے میں، آدم علیہ السلام نے اس زمانے میں شاید ایک مرتبہ بھی کوئی نماز ادا نہیں کی ہو، صرف اور صرف اللہ رب العزت نے روح پھونکی، علم عطا فرمایا، جب روح پھونکی تو ایک بار الحمدللہ کہا آپ نے، اور پھر آدم علیہ السلام کا امتحان لیا گیا کہ ٹھیک ہے یہ نہیں بتا سکتے، اب تم بتا دو کہ کیا کیا میں نے سکھایا تم کو. وہ آپ نے جواب دیا، اس کے بعد فوراً حکم ہوا کہ تم ان کو سجدہ کرو. وہاں تو اعمال کی، تو آدم علیہ السلام کا اگر وزن کیا جائے اعمال کا، تو اعمال بظاہر آدم علیہ السلام کے نظر ہی نہیں آتے، وہ کروڑوں سال کی عبادت لے کے بیٹھے ہیں، کون فرشتے، اس کے باوجود اللہ رب العزت ان کو سجدہ کرا رہا ہے. اگر مساوی ہوتے، اعمال میں آگے ہوتے، تو آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہ ہوتا، آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم نہ ہوتا. تو علم سے صرف ممتاز نہیں ہو جاتا آدمی, علم سے فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے, علم سے فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے. اور یہ خبیثہ لکھتا ہے کہ امتی جو ہے نبی کے برابر بھی ہو جاتا ہے, نبی کے آگے بھی چلا جاتا ہے. اور سنیے, ان قائل صاحب نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کو قدیم اور دیگر انبیاء کی نبوت کو حادث بتایا. صفحہ نمبر 7 میں لکھتا ہے, کیونکہ فرق قدم نبوت اور حدوث نبوت باوجود اتحاد نوعی خوب جب ہی چسپا ہو سکتا ہے. لکھتے ہیں, کیا ذات و صفات الہی کے سوا مسلمانوں کے نزدیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے؟ اللہ رب العزت کی ذات و صفات کے علاوہ کوئی چیز قدیم ہے؟ ہرگز نہیں ہے. صرف اللہ رب العزت قدیم ہے, ازلی ہے, اس کے علاوہ کوئی چیز قدیم, کوئی چیز ازلی نہیں ہے, کوئی شے ہو ہی نہیں سکتی. صرف اللہ رب العزت کی ذات و صفات ازلی ابدی قدیم ہے. تو علامہ صاحب سوال کرتے ہیں, کیا ذات و صفات الہی کے سوا مسلمانوں کے نزدیک کوئی اور چیز بھی قدیم ہے؟ نبوت صفت ہے, اور صفت کا وجود بے موصوف محال ہے. مطلب ایک یہ ایک کیریکٹرسٹک ہے, ایک صفت ہے. اس صفت جو ہے کسی انسان کے اندر ہوگی تب جا کے وہ صفت بنے گی, اس کا کوئی محل ہونا چاہیے, ورنہ وہ صفت صفت ہی نہیں ہے. جس کوئی جو چیز ہوگی اس میں وہ صفت آئے گی, اگر صفت اکیلے کھڑے نہیں رہ سکتی. تو جب یہ کہتا ہے کہ صفت نبوت جو ہے حضور کی وہ قدیم ہے, حضور کی صفت نبوت قدیم ہے, تو ماننا پڑے گا کہ حضور بھی قدیم ہے, تب تو صفت قدیم ہوئی. تو علامہ صاحب یہاں سمجھا رہے, ضرور ہوا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو بھی جو ہے اس کو ماننا, یہ لکھ رہا ہے کہ حضور کی ذات بھی قدیم ہے. ٹھیک ہے نا, تو پھر سے سمجھا دیتا ہوں. تو نبوت صفت ہے, اور صفت کا وجود بے موصوف محال ہے. جب حضور اقدس صلی اللہ تعالی وسلم کی نبوت قدیم غیر حادث ہوئی معاذ اللہ, تو ضرور نبی صلی اللہ تعالی وسلم بھی حادث نہ ہوئے, وہ بھی قدیم مانے جائیں گے, بلکہ ازلی ٹھہرے. اور جو اللہ رب العزت و صفات الہیہ کے سوا کسی کو قدیم مانے, بے اجماع مسلمین کافر ہے, کافر ہے. اب دیکھو, اب اپنی عارضی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے حضور کی نبوت کو قدیم بنا دیا, کسی جگہ پہ اپنی عارضی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے حضور کی نبوت کہا کہ یہ ذاتی نبوت ہے. معاذ اللہ, اس نے اتنے خرافات بکے ہیں صرف اور صرف اپنی ایک نبوت ظاہر کرنے کے لیے. تو آگے ارشاد فرماتے ہیں کہ بل اجماع مسلمین کافر ہیں. ہمیں عقائد کے بیان میں الحمدللہ پہلے سیکھ چکے ہیں, بلکہ اسی طرح اور مقام پر نقل فرمایا ہے, فتاوی رضویہ میں بھی ہے. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مولانا شاہ امام حضرت زکا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی ارشاد فرماتے ہیں, بل اجماع مسلمین کسی غیر خدا کو قدیم ماننے والا قطعاً کافر ہے. یہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 266 ہے. اسی طرح ایک اور مقام پر نقل فرماتے ہیں کہ ائمہ دین فرماتے ہیں, جو کسی غیر خدا کو ازلی کہے بے اجماع مسلمین کافر ہے, بے اجماع مسلمین کافر ہے. تو آگے اس گروہ کا یعنی وہابی گروہ کے بارے میں اللہ صاحب ارشاد فرماتے ہیں, اس گروہ کا یہ عام شیوا ہے, یہ میں پہلے بات بتا چکا تھا, کہ جس امر میں محبوبان خدا کی فضیلت ظاہر ہو, طرح طرح کی جھوٹی تاویلات سے اسے باطل کرنا چاہیں گے, اور وہ امر ثابت کریں گے جس میں تنقیص یعنی نقصان یا عظمت کو گھٹانے والی بات ہو. تو مثلا براہین قافیہ صفحہ نمبر 51 میں لکھ دیا کہ نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں, دیوار پیچھے کا بھی علم نہیں. اور یہ لکھ کر کے یہ کہا کہ حدیث کے الفاظ, اتنا بڑا جھوٹ لکھا اور لکھا کہ حدیث کے الفاظ ہیں, اور بہتان کس پہ ڈالا؟ علامہ صاحب آگے لکھ رہے ہیں, بہتان اس طرح ڈالا کہ اس کو شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی کی طرف منسوب کیا, غلط منسوب کر دیا. سیدنا شیخ محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے اپنی کتاب میں لکھا, اور یہاں تک لکھا کہ کچھ لوگوں نے یہ حدیث گڑی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مجھے پیٹ پیچھے کا علم نہیں ہے، یہ حدیث جھوٹی ہے. یہ لکھا کس نے لکھا؟ حضور محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ لکھا. تو اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں اپنی کتاب میں، لوگوں کا شک دور کر رہے ہیں، تو اسی کو اٹھا کر کے آگے تک لے جا کر کے لکھا کہ علامہ صاحب نے تو یہ لکھا ہے کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ مجھے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں. کتنا بڑا جھوٹ. اور وہی بات جو پہلے میں نے عرض کیا کہ ان کی عادت یہ ہے کہ کوئی بھی فضیلت والی بات محبوبان خدا کے بارے میں لکھی ہوئی ہو، چاہے قرآن پاک میں ہو چاہے حدیث پاک میں ہو، کچھ بھی ہو، کسی بھی بات ہو، اس کا جو سب سے گھٹیا مطلب نکال سکتے ہو وہ سب سے گھٹیا مطلب نکال کر کے پیش کرتے ہیں تاکہ لوگوں کے دلوں میں محبوبان خدا کی عظمت نہ رہے. وہی چیز اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرمائی اپنے اشعار میں کہ ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، ذکر روکے فضل کاٹے نقص کا جویا رہے، پھر کہے مرتق کے ہوں امت رسول اللہ کی، پھر کہے مرتق کے ہوں امت رسول اللہ کی. کہ حضور کی امت میں ہونے کے باوجود تو ایسے کام کرتا ہے، تو امتی کہاں سے ہوا؟ اگر امتی ہوتا تو یہ سب کام نہ کرتا. تو آگے لکھتے ہیں، پہلے تو کیا لکھا ہے اس نے، پہلے اس کے جو دوسرا اس کا جو بھائی تھا اس نے کیا لکھا کہ نبیوں کی فضیلت صرف علم کی وجہ سے ہوتی ہے، اور اس کا جو دوسرا بھائی ہے اس نے بڑا یہ نکاتیا میں لکھ دیا کہ نبی کے پاس علم غیب ہوتا ہی. آگے دیکھیں کیا لکھتا ہے، اس نے لکھا الحاصل غور کرنا چاہیے کہ شیطان اور ملک الموت کا حال دیکھ کر علم محیط زمین کا فخر عالم کو خلاف نصوص قطعیہ کہ بلا دلیل محض قیاس فاسدہ سے ثابت کرنا شرک نہیں تو کون سا ایمان کا حصہ ہے. کہ شیطان اور ملک الموت کو یہ وسعت نص سے ثابت ہوئی، فخر عالم کی وسعت علم کی کون سی نص قطعی ہے کہ جس سے تمام نصوص کو رد کر کے ایک شرک ثابت کرتا ہے. یہ لکھتا ہے اپنی تمہید باندھنے کے بعد کہ شیطان اور ملک الموت کا علم اتنا وسیع ہے اور محیط زمین ہے، یعنی تمام زمین کو ان کا علم گھیرے ہوئے ہے، ان کا علم اتنا زیادہ ہے کس کا، شیطان اور ملک الموت کا، کہ تمام زمین کو ان کا علم، تو ان کا محیط ہے تمام زمین پر. تو فخر دو عالم کو یعنی حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے ایسا ہی علم ثابت کرنے کی کوشش کرنا بغیر دلیل قطعی کے، یعنی قرآن و حدیث کی دلیل کے بغیر جان بوجھ کر کے حضور کے لیے اتنا زیادہ علم ثابت کرنے کی کوشش کرنا یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے، یہ شرک نہیں تو اور کیا ہے. اور آگے لکھتا ہے کہ کیونکہ شیطان اور ملک الموت کو تو یہ وسعت، یہ علم کی اسے اتنا زیادہ علم جو ہے یہ نص یعنی دلیل سے ثابت ہوئی ہے، لیکن حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی وسعت علم کو کون سی نص قطعی یعنی کون سی دلیل، ایریفیوٹیبل پروف، کون سی سالڈ دلیل سے آپ ثابت کرو گے بلا وجہ کا ایک شرک کرنے کی کوشش کرتے ہو. یہ لکھتا ہے. اب آگے علامہ صاحب اس کے آگے یوں ارشاد فرماتے ہیں، تو جس وسعت علم یعنی علم کی کثرت کو شیطان کے لیے ثابت کیا، اس نے شیطان کے لیے ثابت کیا کرتا اور اس پر نص ہونا بیان کرتا ہے، دلیل ہونا بیان کرتا ہے، اسی چیز کو حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے شرک بتاتا ہے. یعنی اللہ کے برابر شیطان اگر ہو جائے تو شرک نہیں ہے، لیکن حضور کو اگر یہ علم ثابت کرے تو یہ معاذ اللہ شرک ہو جائے گا. تو خدا کا شریک مان لیا شیطان کو اور اسے آیت و حدیث سے ثابت جانا، بے شک شیطان کے بندے شیطان کو مستقل خدا نہیں تو خدا کا شریک کہنے سے بھی کہے گزرے. ہر مسلمان اپنے ایمان کی آنکھوں سے دیکھے کہ اس قائل نے ابلیس لعین کے علم کو نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے علم سے زائد بتایا یا نہیں. ضرور بتایا، ضرور بتایا اور ضرور زائد بتایا. اور شیطان کو خدا کا شریک مانا یا نہیں؟ مان لیا، کیونکہ حضور کے لیے کہا کہ اگر کریں گے تو شرک ہو جائے گا، لیکن شیطان کے لیے مان لیا کہ ہے. تو برابر مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے برابر اس کے دل میں شیطان کی اتنی برابری کر رہا ہے کہ شیطان اور اللہ برابر ہے، اللہ رب العالمین. تو شیطان کو اللہ کا شریک مانا، ضرور مانا، اور پھر اس شرک کو نص سے ثابت کیا. یعنی شرک ہے حضور کے لئے شرک ہے تو شیطان کے لئے بھی شرک ہونا چاہیے ہے نا. تو اس سے کہا کہ تو ثابت ہے قرآن سے, تو معلوم ہے ثابت بھی کیا. تو یہ تینوں امر صریح کفر اور قائل یقینی کافر ہے. شیطان کو اللہ کے برابر سمجھنا اور حضور کی معذرت تنقید کرنا اور حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے لیے کہنا کہ یہ معاذ اللہ یہ ہے ہی نہیں, کوئی اس کی برابر نص قرآن میں ہے ہی نہیں یا سبھی حدیث میں ہے ہی نہیں, تو یہ تینوں باتیں معاذ اللہ کفر ہیں. تو کون مسلمان اس کے کافر ہونے میں شک کرے گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے. شیطان کا علم حضور سے زیادہ بتائے اور کہے کہ اگر حضور کو شیطان کے جتنا علم مان لیا جائے یا شیطان سے زیادہ علم مان لیا جائے تو یہ کفر ہو جائے گا, شرک ہو جائے گا, معاذ اللہ رب العالمین. پھر آگے حفظ الایمان صفحہ 7 میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے علم کی نسبت یہ تقریر کی. یہ حفظ الایمان لکھی ہوئی ہے اشرف علی تھانوی کی. اب اس نے کتنی غلیظ توہین کی ہے اس کے بارے میں انشاءاللہ پڑھنے کے بعد بتاتے ہیں. آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب. اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہیں تو اس میں حضور کی کیا تخصیص؟ ایسا علم غیب تو زید و عمر او بلکہ ہر صبی و مجنون بلکہ جمیع حیوانات و بہائم کے لیے بھی حاصل ہے. معاذ اللہ رب العالمین یہ کہتا ہے کہ آپ کی ذات یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے لیے اگر علم غیب کا حکم کیا جائے, یعنی اگر مانا جائے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو یقینی طور پہ علم غیب حاصل ہے جیسا کہ فلاں فلاں آدمی بولتا ہے, تو پھر غور کرنے والی بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس کل غیب ہے یا بعض غیب ہے. بعض مطلب کل سے کم. تو ہمارا تو ایمان ہے کہ اللہ رب العزت ہی کے پاس کل غیب کا علم ہے, کسی اور کے پاس کل غیب کا علم نہیں ہے. جو کچھ بھی علم حضور صلی اللہ تعالی وسلم کو ملا ہے وہ اللہ کی عطا سے ملا ہے اور ایک بہت زیادہ ہے, بہت زیادہ ہے, ہماری سوچ سے زیادہ ہے, لیکن یہ انفینٹ نہیں ہے, یہ لامحدود نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کل علم غیب نہیں ہے, بعض علم غیب. تو بعض علم غیب نبی کو ملتا ہے, یہ ہمارا عقیدہ ہے. تو یہ کہتا ہے تو کل علم غیب تو ہو ہی نہیں سکتا, اس نے ثابت کر دیا, پہلے لکھ دیا کل علم غیب تو ہو نہیں سکتا, تو کیا بعض علم غیب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ تو اگر بعض علم غیب ہے, اگر بعض علم غیب ہے تو پھر ایسا اتنا بعض یعنی لمیٹڈ علم غیب تو ہر پاگل کے پاس بھی ہوتا ہے, ہر بے وقوف کے پاس بھی ہوتا ہے, ہر آلو چالو اہرے غیر نتھو کے اہرے کا پاس بھی ہوتا ہے, ہر صبی اور مجنون کے پاس ہوتا ہے, بلکہ ہر جانور چوپائے کے پاس بھی ہوتا ہے. یہ لکھا ہے. اب میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حالانکہ یہ مثال اس کے برابر ہو ہی نہیں سکتی. جیسے اللہ رب العزت غنی ہے, اس کے پاس کسی شے کی کمی نہیں ہے, کسی شے کی کمی نہیں ہے, وہ سب سے بڑا غنی ہے نا, بلکہ اس کی وجہ سے دوسرے غنی بنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ عطا فرماتا ہے. اب بالفرض آپ کسی امیر آدمی کے پاس جائیں, دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی کے پاس جائیں, ہاں دنیا کے سب سے امیر ترین آدمی کے پاس جائیں اور اس کو بولے کہ پیس تو غنی ہے یا فقیر ہے, تو وہ کہے میں غنی ہوں, ہے نا, اس لیے کہ اللہ نے اس کو غنی بنا دیا, ہے اللہ نے اس کو غنی بنا دیا. کیوں؟ اس کے پاس بہت پیسہ ہے, دنیاوی اعتبار سے وہ غنی ہے, دنیاوی اعتبار سے وہ غنی ہے کیونکہ اس کے پاس بہت دولت ہے نا, لیکن وہ اللہ کے مقابلے میں غنی نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ اللہ رب العزت کو تو حاجت ہی نہیں ہے پیسوں کی یا دولت کی, لیکن وہ غنی اس سے ہے کہ اس کو کسی شے کی حاجت نہیں. لیکن دولت مند ثروت مند کو غنی اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حاجت مند نہیں رہتا, کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتا. تو آپ کسی امیر ترین با عزت آدمی کے پاس جائے, اس کو پوچھے کہ کیا تو غنی ہے امیر ہے؟ ہاں میں غنی ہوں. تو اگر آپ اس کو پوچھے اور کہیں کہ ہاں میں غنی ہوں, دولت مند ہوں, ثروت والا ہوں, تو اگر آپ اس کے منہ پہ کہہ دے کہ تیرے پاس اگر نوٹ ہے پیسہ ہے تو یہ تو پیسہ چور کے پاس بھی ہوتا ہے, تو آپ نے اس کی توہین کی یا نہیں کی؟ بات پیسوں کی نہیں ہو رہی, بات شخص کی ہو رہی ہے، اس شخصیت کی ہو رہی ہے کہ آپ نے اس کی اور اس شخصیت کی برابری کر دی. اور پھر پیسہ اگر اس کے پاس اربوں خربوں ڈالر ہے اور اس چور کے پاس 200-400 روپے ہیں، وہ اربوں خربوں ڈالر یہ 200-400 روپے کے برابر ہے نہیں ہے، تو کتنی توہین ہوئی، مقدار کے حساب سے بھی توہین ہوئی اور ذات کے حساب سے بھی توہین ہوئی. یہاں پر دونوں طرح سے توہین ثابت ہے. اور ہمارے یہاں تو یہ ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے ساتھ وابستہ کوئی چیز ہو اس کی توہین کرے تو بھی کافر ہے، یا حضور کی ذات کی توہین ہے، حضور کے علم کی توہین ہے، اللہ کے دیے ہوئے عطا کی بھی توہین ہے، اللہ کی عطا کی بھی توہین ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ بات تو وہی کر رہے ہیں، حق بات بول رہے ہیں. آپ تو کہہ رہے بھائی اس کے پاس پیسہ ہے اس کے پاس بھی پیسہ ہے، لیکن آپ نے توہین کی. یہاں پر توہین ثابت ہوئی یا نہیں ہوئی؟ یا نہیں ہوئی؟ ایسا شخص بولنے والا انسان کافر ہے یا مسلمان ہے؟ کافر ہے. آگے سنیے، مسلمانوں غور کرو کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کی شان میں کیسی سری گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ تعالی وسلم جیسا علم زید و عمر اور ہر بچے اور پاگل بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کے لیے حاصل ہونا کہا. کہ ایسا علم تو سب کے پاس ہوتا ہے کیونکہ لمیٹڈ علم ہے، حضور کا علم لمیٹڈ ہے، علم غیب لمیٹڈ ہے ہم جانتے ہیں، لیکن اتنا ہے کہ تمام دنیا مل کر کے ان کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ تب بھی ہم مانتے ہیں کہ لمیٹڈ ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت کا علم ان لمیٹڈ ہے، اس کا علم جو ہے اس کا ذاتی ہے، اس کا علم کل ہے، حضور کا کل سے کم ہے، عطائی ہے، باز ہے، باز بھی جو ہے لمیٹڈ بھی جو ہے اتنا زیادہ ہے کہ تمام کائنات کے انسانوں کی عقل اور علم کو ملا لے تب بھی حضور کے علم کے سمندر کا ایک قطرہ نہیں بنتا. تو کتنی بڑی توہین کیا ہے اس نے یہاں پر، یہ آپ خود سمجھ سکتے ہیں کہ پاگل کے علم کو، جانور کے علم کو حضور کے علم کے برابر تھا. آگے پھر سے سن لیجئے کہ مسلمانوں غور کرو کہ اس شخص نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیسی سری گستاخی کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا علم زید اور عمر، تو زید و عمر ہر بچے اور پاگل بلکہ تمام جانوروں اور چوپایوں کے لیے حاصل ہونا کہا. کیا ایمانی قلب ایسے شخص کے کافر ہونے میں شک کر سکتا ہے؟ ہرگز نہیں. اس قوم کا یہ عام اس قوم کا یہ عام طریقہ ہے کہ جس چیز کو اللہ اور رسول نے منع نہیں کیا بلکہ قرآن و حدیث سے اس کا جواز ثابت، اس کو ممنوع کہنا تو درکنار اس پر شرک و بدعت کا حکم لگا دیتے ہیں. یعنی اس قوم، یعنی وہابی قوم کی بات کر رہا ہوں، اس پر یہ شرک کا حکم لگا دیتے ہیں. مثلاً مجلس میلاد شریف اور قیام اور ایثار ثواب اور زیارت قبور اور حاضری بارگاہ بےکس پناہ سرکار مدینہ طیبہ و عرص بزرگان دین و فاتحہ سوم و چینب و استمداد اور بے ارواح انبیاء اور اولیاء اور مصیبت کے وقت انبیاء اولیاء کو پکارنا وغیرہ، بلکہ میلاد شریف کی نسبت تو براہین قاطعہ صفحہ 148 میں یہ ناپاک الفاظ لکھے. کیا لکھا اس کا؟ کہ یہاں پر علامہ صاحب نے جلدی جلدی بتا دیا کہ جو کچھ بھی اہل سنت کے نزدیک مندوب ہے، مستحب ہے، سنت ہے، قرآن کے خلاف کام نہیں ہے، ان سب کاموں کو یہ یا تو شرک بولیں گے یا بدعت بولیں گے یا حرام بولیں گے، جس میں میلاد شریف ہے، عرس شریف ہے، قرآن خوانی ہے، ایثار ثواب کی محافل ہے، چیلہ میں دسویں ہے، بیسویں ہے، چالیسویں ہے، سب کو یہ سب الگ الگ نام سے پکارتے ہیں، بلکہ ایک مثال دے کر کے سمجھاتے ہیں کہ براہین قاطعہ میں اس نے، یعنی رشید احمد گنگوئی نے اپنی کتاب صفحہ 148 میں یہ ناپاک الفاظ لکھے. کس کے بارے میں؟ میلاد شریف کے بارے میں، جو ایک پاک تقریب ہے، سرکار کی دنیا میں آنے کی تقریب منائی جاتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف آئے. اللہ رب العزت کا یہ سب سے بڑا انعام ہوا اس دنیا پر کہ حضور کو اللہ نے اس دنیا میں بھیجا. اس کے بارے میں یہ لکھتا ہے، بس یہ ہر روز عیادہ ولادت کا تو مثل حنود کے، حنود مطلب ہندو، بس یہ ہر روز عیادہ ولادت یعنی حضور کی ولادت کا تو مثل حنود کے، کہ سانگ کنہیا کی ولادت کا ہر سال کرتے ہیں، یا مثل روافد کے کہ نقل شہادت اہل بیت ہر سال مناتے ہیں، معاذ اللہ سانگ آپ کی ولادت کا ٹھہرا اور خود حرکت قبیحہ قابل لوم و حرام و فسق ہے. قابل لوم مطلب لعنت ملامت کرنے والا کام، حرام و فسق ہے. بلکہ یہ لوگ اس قوم سے بڑھ کر ہوئے، وہ تاریخ معین پہ کرتے ہیں. کون؟ رازی شیعہ اور ہندو، وہ تاریخ معین پر کرتے ہیں. اور یہ یعنی اہل سنت، ان کے یہاں کوئی قید ہی نہیں، جب چاہے یہ خرافات فرضی بتاتے ہیں. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد مبارک کو کنہیا کے جنم دن کے برابر بتایا. کنہیا جانتے ہیں نا، کرشن کنہیا، جو ہندوؤں کے نزدیک ایک بت ہے ان کا، ہندوؤں کے نزدیک وہ ان کا معاذ اللہ خدا ہے، اور حقیقت میں وہ ایک فرضی نام ہے، صرف کہانی ہے. اس کہانی میں بھی کرشن کنہیا جو ہے، یہ تین چیزیں ان کی کتاب میں لکھی ہوئی، زانی بھی ہے، چور بھی ہے، خود حرام کی اولاد بھی ہے، اور ایک بت بھی ہے ان کا جس کی یہ پوجا کرتے ہیں ہندو. اور اس کی پیدائش کی جو ایک جھوٹی رسم ہے وہ مناتے ہیں ہر سال. تو کہتا ہے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کا میلاد منانا ایسا ہی ہے مسلمانوں کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منانا، جس طرح ہندو جو ہے کشن کنہیا کا میلاد مناتے ہیں. اور لکھتا ہے کہ ایک سانگ ہے، سانگ مطلب ایک نوٹنکی ہے، ڈرامہ ہے، سمجھا کیا ہے؟ میلاد شریف ایک نوٹنکی ہے، ایک ڈرامہ ہے. اور پھر اس کو ملاتا ہے جس طرح شیعہ وہ جو ہے کربلا کا ایک سانگ رچتے ہیں، ایک ڈرامہ مچاتے ہیں، اسی طرح سنی جو ہے یہ کرتے ہیں. بلکہ آگے لکھتا ہے یہ ان سے بھی بدتر ہے، وہ کربلا کی یاد منانے والے شیعوں سے، اور ہندو جو کنہیا کا جنم دن مناتے ہیں ان سے بھی یہ سنی بدتر ہے. اس لیے کہ وہ تو سال میں ایک بار کرتے ہیں، یہ پورا سال میلاد مناتے رہتے ہیں، تو یہ ان سے بدتر ہے، یہ ان کا عقیدہ ہے. تو یہ کچھ باتیں آپ کو سمجھا دی ان کے عقیدے میں. اب یہ ختم ہوا وہابیوں کا عقیدے کے بارے میں، خاص طور پہ دیوبندی کے بارے میں. ایک صفحہ رہ گیا آج کی کتاب میں، اس کو پورا کر لیتے ہیں. اور یہ انہی کے رشتے دار ہیں، اور ان رشتے داروں کا نام ہے غیر مقلدین. مقلد اس کو کہتے ہیں جو تقلید کرتا ہے، جو کسی کے پیچھے پیچھے چلتا ہے. یہ ایک گروہ ہے جس نے اپنے نام کو لکھا ہے غیر مقلدین. ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں. ہم ان کو غیر مقلد کہتے ہیں اس لیے کہ یہ کسی کے پیچھے چلنا، پہلے لکھا کہ کسی کے پیچھے چلنا فقہ کے معاملے میں، چاہے وہ قرآن سناتا ہو، چاہے وہ حدیث سناتا ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کے دلائل پیش کرتا ہو قرآن سے، حدیث سے، قیاس سے، اجماع امت سے، اگر وہ دلائل پیش کرتا ہو اس کے پیچھے چلنا شرک ہے. بھائی جب وہ قرآن و حدیث سے دلیل دے کر کے آپ کو سکھا رہا ہے کوئی کام، تو شرک کیسے ہو گیا؟ ہاں جی، شرک کیسے ہو گیا؟ پھر شرک سے جب یہ ہار گئے دلائل میں، مناظرے میں، تو کہا حرام ہے، حرام سے ہار گئے تو کہا بدعت ہے، بدعت سے پھر ابھی تک ان کو سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا کریں. لیکن یہ انہوں نے اپنی ضد کو چھوڑا نہیں ہے، یہ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، اور ہم اپنے آپ کو اہل سنت و جماعت کہتے ہیں، اس لیے کہ ہم قرآن پر بھی ایمان رکھتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی ایمان رکھتے ہیں. تو غیر مقلدین یہ بھی وہابیت ہی کی ایک شاخ ہے. وہ چند باتیں جو حال میں وہابیہ نے اللہ عز و جل اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بکی ہیں، غیر مقلدین سے ثابت نہیں ہے. ابھی غور سے سنیے گا برابر صاحب، کہ انہوں نے اپنی کتابوں میں سب نہیں لکھا ہے. کس نے؟ غیر مقلدین نے یہ سب کی چیزیں اپنی کتابوں میں نہیں لکھا ہے. جو چار پانچ باتیں پچھلی آپ کو ہم نے سنی ہے دیوبندیوں وہابی کے بارے میں، غیر مقلدین سے وہ چیزیں اپنی کتابوں سے ثابت نہیں، لیکن باقی تمام عقائد میں دونوں شریک ہیں. اور ان حال کے اشد دیوبندی کفروں میں بھی وہ یوں شریک ہیں کہ ان پر ان کے قائلوں کو کافر نہیں جانتے، کافر نہیں جانتے. اور ان کی نسبت حکم یہ ہے کہ جو ان کے کفر میں شک کرے وہ بھی کافر ہے. من شک فی کفره و عذابه فقد کفر، یعنی جس نے یہ ابھی سیکھا ہم نے پانچ چھ ان کے عقیدے وہ صراحتاً کفر ہے، ان کفر کو سننے کے بعد اس کے لکھنے والے کو اس کے بولنے والے کو اگر آدمی کافر نہ سمجھے تو خود کافر ہو جائے گا، تو غیر مقلد اور اہل حدیث جو اپنا کو کہتے ہیں وہ ان دیوبندیوں کو ان وہابیوں کو کافر نہیں مانتے، تو یہ ان کے برابر اس معاملے میں
برابر ہے.
ان میں ایک نمبر ان کا زائد یہ ہے کہ چاروں مذہبوں سے جدا تمام مسلمانوں سے الگ انہوں نے ایک راہ نکالی کہ تقلید کو حرام اور بدعت کہتے اور ائمہ دین کو سب و شتم سے یاد کرتے ہیں، معاذ اللہ، مگر حقیقتاً تقلید سے خود بھی خالی نہیں ہے، ائمہ دین کی تقلید تو نہیں کرتے مگر شیطان لعین کی ضرور مقلد ہے. یہ لوگ قیاس کے منکر ہیں اور قیاس کا مطلقاً انکار کفر ہے، یاد رکھے گا اصول میں کہ قیاس کا مطلقاً انکار کفر ہے اور تقلید کے بھی منکر ہے اور تقلید کا مطلقاً انکار بھی کفر ہے. مسئلہ مطلق تقلید فرض ہے اور تقلید شخصی واجب ہے. اور ہم جو ہے چار ائمہ میں سے کسی ایک کی تقلید کرتے ہیں، ایک کا نام ہے سیدنا امام اعظم سیدنا نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، شافی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے، پھر ان کے بعد امام حنبل ہے اور چوتھے جو ہے امام مالک ہے. یہ چار جو ہے ان کو تمام امت مسلمہ نے اپنا فقہ میں امام مانا، اس لیے امام نہیں مانا کہ ان کے چہرے بڑے خوبصورت تھے، اس لیے امام نہیں مانا کہ وہ اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اس لیے امام نہیں مانا کہ انہوں نے بہت پیسہ بانٹا لوگوں میں، اس لیے امام مانا کہ انہوں نے قرآن اور حدیث اور قیاس اور اجماع امت کو ترتیب دے کر کے ہمارے سامنے ایک ضابطہ حیات اور ایک تقلید کرنے کا ایک نمونہ پیش کر دیا تاکہ ہم اس کو دیکھ کر کے اسی پہ چلتے رہیں اور ہمیں پھر سے دوبارہ ان میں محنت کرنے کی ضرورت نہ پڑے. ان لوگوں نے کمیٹیز بنائی، باقاعدہ بڑی بڑی کمیٹیز بیٹھ کر کے ایک ایک حدیث کے اوپر پتہ نہیں ہزاروں گھنٹے بحث کر کر کے اس میں سے مسائل اخذ کر کے ہمارے لیے آسان کر کے بتا دیا کہ یہ کرنا سب سے صحیح سب سے درست راہ ثواب یہ ہے. تو اب اس میں غلط کیا ہے؟ سرکار سیدنا دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ کو یمن شاید بھیجا، گورنر بنا کر کے بھیجا اور پوچھا اے معاذ تم لوگوں میں کوئی مسئلہ آپ کے سامنے آئے گا تو تم لوگوں میں فیصلہ کیسے کرو؟ سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے یا رسول اللہ میں قرآن میں اس کا جواب تلاش کروں گا، میں قرآن میں اس کا جواب تلاش کروں گا. معلوم یہ ہوا کہ انسان کی عقل استعمال ہوگی، انسان کی عقل استعمال ہوگی تب تو قرآن میں دیکھے گا نا، عقل ہی نہیں ہوگی تو قرآن میں کیا دیکھے گا؟ تو سب سے پہلے عقل ہونا ضروری ہے، تو عقل استعمال کروں گا، قرآن میں تلاش کروں گا، قرآن میں اس کو تلاش کروں گا. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم پوچھتے ہیں کہ اے معاذ اگر قرآن میں تم اس کا جواب نہ ملا تو، حالانکہ قرآن میں سب ہے، قرآن میں سب کچھ ہے لیکن قرآن کی تفسیر ہر کسی کو سمجھ میں نہیں آتی، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں سے معاذ حضور سے عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ اگر قرآن میں واضح طور پہ مجھے نہیں نظر آیا اس کا جواب تو پھر یا رسول اللہ آپ کے اقوال میں آپ کی سنت میں اس کا جواب تلاش کروں گا. اگر اس میں سے جواب نہ ملا تو، اگر اس میں سے جواب نہ ملا تو سیدنا معاذ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ پھر دونوں کا موازنہ کر کے پھر اپنی عقل سے رائے لوں گا کہ دونوں میں سے صحیح راستہ کیا ہے، کہ دونوں کو سامنے رکھوں گا اور اگر ان میں سے بھی صحیح جواب مجھے صاف صاف نظر نہیں آیا تو پھر میں فیصلہ کروں گا کہ ان دونوں کی مثال سامنے لے کر کے پھر فیصلہ کروں گا کہ صحیح راستہ کیا ہے ان دونوں کو نگاہ میں رکھ کر کے. اور معلوم ہے قیاس بھی تیسرا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا، اگر قرآن میں واضح حکم نہیں ملا تو سنت میں واضح حکم، حدیث میں واضح حکم ہوتا جائے گا، ان دونوں میں واضح حکم نہ ملا تو پھر عقل استعمال کی جائے گی مثال دیکھ کر کے، اگر ایسا تھا تو حضور نے ایسا کیا تو اب ایسا ہے تو ہم بھی ویسا ہی کریں، مثال قائم کر کے کیا جائے گا، اس کو کہتے ہیں قیاس. ٹھیک ہے، اگر اس میں بھی نہ ملا تو پھر تمام علماء نے اپنے جو عقل دوڑا کر کے محنت کر کے ایک چیز کا فیصلہ کر دیا کہ یہ صحیح ہے، تو پھر اس کو قانون کے طور پہ مان لیا جاتا ہے. یہ چار ہمارے اصول ہیں، قرآن، حدیث، قیاس اور اجماع امت، یہ ہمارے چار اصول ہیں. ان کے نزدیک اگرچہ فقہ حنفیہ میں، فقہ شافیہ میں، فقہ مالکیہ میں، فقہ حنبل میں، اگر یہ چاروں چیزوں کا اعتبار کر کے فقہ بنائی گئی ہے، اگر اس فقہ کے حساب سے عمل کریں تب بھی شرک ہے. اب یہ شرک کیسے ہے ابھی تک ہم لوگ سمجھ نہیں پائے. شرک تو اس بات کو کہتے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھتا. یہاں تو وہ بات ہوئی نہیں، یہاں تو بات ہوئی نہیں رہی، لیکن جب اس مناظر سے ہار گئے تو حرام اور بدعت کا فتویٰ دینے لگے، معاذ اللہ رب العالمین. لیکن اب اگر یہ امام شافعی کو پیروی نہیں کرتے، امام مالک کی نہیں کرتے، امام اعظم کی نہیں کرتے، امام احمد بن حنبل کی نہیں کرتے، تو پھر یہ خود کس کی تقلید کرتے ہیں؟ معلوم یہ ہوا انہوں نے بھی قرآن تو سیکھا ہے، انہوں نے بھی حدیث تو سیکھا ہے، اب یہ ہاتھ جو ہے یہاں باندھتے ہیں، ہاتھ یہاں باندھتے ہیں. میں پوچھتا ہوں ان کے 10 سال کا لڑکا نماز پڑھتا ہے تو وہ بھی یہاں پہ ہاتھ باندھتا ہے، تو اس نے کیا تمام فقہ سیکھ لی؟ کیا قرآن پورا سیکھ لیا؟ کیا پورا اس نے حدیث سیکھ لی؟ کیا اس نے قیاس کر لیا اور خود ہی فیصلہ کیا کہ یہاں پہ ہاتھ باندھنا ٹھیک ہے؟ نہیں، اس نے اپنے باپ کو دیکھا، اپنے دادا کو دیکھا، اپنی مسجد کے امام کو دیکھا کہ وہ اس طرح ہاتھ باندھتا ہے، یا اپنی مسجد کے امام کو پوچھا ہاتھ کہاں باندھ لوں تو اس نے بتایا کہ ہاتھ یہاں باندھ، نماز میں شروع کہاں سے کرنا ہے تو کان پہ ہاتھ رکھنا ہے، اللہ کا بولنا ہے، رکوع میں یہ پڑھنا ہے، سجدے میں یہ پڑھنا ہے. یہ تقلید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ تقلید نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ کسی نہ کسی نے بتایا، اس نے ایک قانون بنایا، ایک قانون فقہ آپ کو بنا کے دیے، اور تمام اہل حدیث سب کے سب یہی کرتے، تمام سب کے سب یہی کرتے. معلوم یہ ہوا کہ آپ نے ایک پانچویں فقہ اپنے حساب سے بنائیے اور آپ اس کی تقلید کرتے. تو اگر آپ کہتے کہ تقلید حرام ہے، دوسروں کے اوپر حرام کا فتویٰ دیتے ہو، خود وہی کرتے، خود تو وہی کرتے ہو نا، تقلید تو کر رہے ہو نا کسی نہ کسی کی، اپنی بنائی ہوئی فقہ کی، اپنے سیٹ آف رولز کی تقلید کر رہے ہو نا. کوئی ایک اہل حدیث بتا دو کہ جو ٹانگ پھیلا کر کے نہیں کھڑے رہتا، کھڑے رہتا ہے نا. معلوم یہ ہو کہ انہوں نے ایک تقلید کا ایک قانون بنا لیا ہے کہ نماز میں ٹانگ بالکل پھیلا کر کھڑا رہنا ہے، ہاتھ جو ہے یہاں پر سینے کے اوپر رکھنا ہے، اور جتنا ہو سکے سر پہ ٹوپی نہیں رکھنی ہے، بار بار سر منڈانا ہے. ان سب چیزوں کو فالو کرتے نہیں کرتے، کرتے نا، یہ تقلید ہے نہیں ہے کہ نہیں ہے نا؟ تقلید ضرور تقلید کرتے ہیں. بات یہ ہے کہ ائمہ سے دشمنی ہے، بزرگوں سے دشمنی ہے، اللہ رب العزت نے بچائے. ضروری تنبیہ، وہابیوں کے یہاں بدعت کا بہت خرچ ہے، جس چیز کو دیکھے بدعت ہے، لہذا بدعت کسے کہتے ہیں اسے بیان کر دینا مناسب معلوم ہوتا ہے. بدعت مذمومہ یعنی جو خراب بدعت ہے، قبیحہ، وہ ہے جو کسی سنت کے مخالف و مزاحم ہو، جو کسی قرآن کے حکم یا کسی حدیث کے حکم کی مخالفت میں کوئی کام شروع کیا جائے، وہ بدعت سیئہ ہے، وہ بدعت مذمومہ ہے، بدعت قبیحہ ہے، اور یہ مکروہ یا حرام ہے. یعنی جو چیز قرآن سنت کے خلاف جاتی ہو وہ مکروہ یا پھر حرام ہے. اور مطلق بدعت تو مستحب ہے بلکہ سنت ہے، بلکہ کبھی کبھی واجب تک ہوتی ہے. حضرت امیر المومنین سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تراویح کی نسبت فرمایا نعمت البدعۃ ہادی، کہ یہ کتنی اچھی بدعت ہے، یہ کتنی اچھا نیا طریقہ ہے، کتنا اچھا نیا طریقہ ہے. حالانکہ تراویح تو سنت موقعہ ہے، لیکن آپ نے کہا یہ کتنی اچھی بدعت ہے. آپ نے نماز کے لیے نہیں کہا کہ نماز اچھی بدعت ہے، آپ نے کہا کہ دار تراویح کی نماز کو با جماعت شروع کیا، یہ با جماعت شروع کرنے کا طریقہ کتنا اچھا ہے، کتنا اچھا ہے. تو جس امر کی اصل شرع شریف سے ثابت ہو وہ ہرگز بدعت قبیحہ یعنی خراب بدعت نہیں ہو سکتا، ورنہ خود وہابیہ کے مدارس اور ان کے واعظ کے جلسے اس حیات خاصہ کے ساتھ ضرور بدعت ہوں گے. پھر انہیں کیوں نہیں موقوف کرتے؟ بلکہ ان کے یہاں تو یہ ٹھہری ہے کہ محبوبان خدا کی عظمت کے جتنے امور ہیں سب بدعت، اور جس میں ان کا مطلب ہو وہ سب حلال اور سنت. اللہ تبارک و تعالی بچائے. ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم.